الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى صدق الله العلي العظيم. گزشتہ مضامین کے اندر جو مضمون چل رہا تھا وہ مضمون تھا اللہ تبارک و تعالی کا خوف اور خشیت، اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالی کی محبت. ان دونوں چیزوں کے مجموعے سے ایک بندے کو وہ کیفیت نصیب ہو جاتی ہے کہ جس کی وجہ سے اس کے لیے اطاعت اور عبادت کرنا آسان ہو جاتا ہے. شوق اور خوف، یہ دونوں چیزیں جب ساتھ ملتی ہیں، ایک طرف اللہ پاک کا خوف ہو، دوسری طرف اس کی ملاقات کا شوق ہو، ان دونوں چیزوں کی آمیزش جب ہو جاتی ہے، بندے کو دونوں کیفیات نصیب ہو جائیں، تو اس کے بعد جو وہ عبادت کرتا ہے تو اس عبادت کے اندر اللہ پاک کی محبت کی جو آمیزش آتی ہے تو بندے کو عبادت کے اندر لطف محسوس ہوتا ہے، ایمانی حلاوت محسوس ہوتی ہے. بیچ میں چونکہ توقف آیا، چند جمعے بیماری کی وجہ سے میری حاضری نہ ہو سکی، اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے حرمین شریفین کی حاضری کا موقع نصیب ہوا، تو چونکہ مضمون بیچ میں ادھورا تھا، حضرت اقدس حضرت والد ماجد کا بھی یہی دستور تھا کہ ایک ہی مضمون کو کافی تفصیل کے ساتھ لے کر چلا کرتے تھے، کئی کئی جمعے ایک ہی مضمون پر آپ بیان فرمایا کرتے تھے. تو ہماری بھی یہی کوشش ہوا کرتی ہے کہ جس مضمون کو انسان منتخب کرے تو اس کو مختلف پہلوؤں سے تفصیل کے ساتھ بیان کیا جائے، تاکہ سننے والوں کو بھی سنانے والے کو بھی کامل اور مکمل فائدہ حاصل ہو جائے. درمیان میں ظاہر ہے کہ جب حرمین شریفین کی حاضری کی سعادت نصیب ہوئی تو یہ بہت ہی عظیم الشان سعادت تھی، جس کے بارے میں ابا جان بھی فرمایا کرتے تھے کہ جب حرمین شریفین کی حاضری ہوتی ہے تو وہاں سے روحانیات اور انوارات کی اور تجلیات کی بہت بڑی، ایک انسان اپنے حصے کے اندر بہت بڑا حصہ لے کر وہاں سے لوٹتا ہے. کہنے کو تو یہ بات بہت آسان سی اور معمولی سی محسوس ہوتی ہے، لیکن جب انسان کے دل میں ایمانی حلاوت ہو اور اس کو سرزمین حرمین شریفین کی حاضری کی سعادت مل جائے تو یقیناً ایک مومن بندہ اپنے دل کی حالت کو بہت ہی زیادہ واضح طور پر تبدیلی محسوس کرتا ہے. ایمان کے اندر تازگی آ جاتی ہے، ترقی مل جاتی ہے، انوارات اور تجلیات کی دل کے اوپر واضح طور پر انسان کیفیات محسوس کرتا ہے. عربی کا مشہور محاورہ ہے، کبرنی رہاب الکبرا، کہ بڑے لوگوں کے اس دنیا سے چلے جانے نے مجھ کو بڑا کر دیا. کل تک جب ہم اپنے حضرت اقدس حضرت والد ماجد کے ساتھ حرمین شریفین کے سفر کیا کرتے تھے تو ظاہر ہے کہ ان سفروں کی اور اس سفر کی نوعیت میں زمین اور آسمان کا فرق تھا. جب چھوٹا اپنے بڑے کے ساتھ ہوتا ہے تو بھلے وہ 40 سال کا 50 سال کا کیوں نہ ہو جائے، بڑوں کے ہوتے ہوئے وہ اپنے آپ کو بچہ ہی محسوس کرتا ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ پاک کا فضل و کرم اور احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں اپنی زندگی کا ایک وافر حصہ اپنے والد ماجد کے زیر سایہ گزارنے کی سعادت نصیب فرمائی، اور پھر حضرت کے چلے جانے کے بعد حضرت والدہ ماجدہ کا سایہ اللہ پاک نے سر پر قائم رکھا ہوا ہے. تو جب تک ابا جان کے ساتھ سفر ہوتے رہے، تو بالکل اپنے آپ کو ہم بچہ محسوس کرتے تھے. لیکن اس بار جب سفر ہوا تو حرم شریف مسجد نبوی کے اندر وہ تمام بزرگان دین جن کے ساتھ ابا کی بہت ہی زیادہ والہانہ محبت تھی, والہانہ تعلق تھا, اب اس سفر میں جب ان سے جا کے ملاقات ہوئی تو بعض بزرگوں کو تو حج کے موقع پر پتہ چل گیا تھا ابا جان کی اس دنیا سے رخصت ہونے کا, بعضوں کو اس موقع پر پتہ چلا ہمارے ذریعے سے, تو والہانہ انداز میں بے ساختہ دعائیں دینے لگے اور زبان پر یہ کلمات ان کے جاری تھے کہ وہ بہت بڑی اونچی ہستی تھی, بہت بڑی شخصیت تھے, بہت ہی اللہ والے کامل درجے کے بزرگ تھے. یہ وہ زبان سے جاری ہونے والے کلمات تھے کہ جن کو ہم نے جاری کرنے کو نہیں کہا تھا. مسجد نبوی کے اندر پاکیزہ ہستیاں ابا جان کے لیے بزرگی کی گواہیاں دے رہی تھیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار اقدس میں وہ بزرگ ہستیاں جو سالہا سال سے موجود ہیں کہ ابا جان کی وساطت سے ہم بھی ان کو جانا کرتے ہیں, تو ان کی زبان سے یہ کلمات جاری ہونا کہ وہ بہت بڑی اونچی شخصیت تھے, بہت پائے کے کامل درجے کے ولی تھے, یقیناً یہ بہت بڑی ہمارے لیے بشارت اور ہمارے لیے بہت بڑی تسلی کے جملے ہیں. اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے, صحابہ کا ایک مجمع آپ کے ساتھ موجود تھا, ایک جنازہ گزرا جس پر لوگوں نے تبصرے کیے اور کہا کہ ایسا تھا اور ویسا تھا, مختلف برائیوں سے تذکرے کیے. آپ نے فرمایا کہ وجبت, پھر ایک اور موقع ہوا کہ آپ کے سامنے سے ایک جنازہ گزرا اور لوگوں نے تبصرے کیے اور کہا کہ بہت ہی اچھا انسان تھا, بہت ہی اچھے اخلاق کا مالک تھا, ایسے ویسے بہت ہی خوبیاں گنائی. اس پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وجبت. بعض صحابہ اکرام نے وضاحت طلب کی, فرمایا کہ یا رسول اللہ, پہلے بھی جب ایک جنازہ گزرا لوگوں نے تبصرے کیے اور برائی کے ساتھ یاد کیا تو آپ نے فرمایا کہ وجبت, واجب ہو گئی. دوسرے موقع پر جب جنازہ گزرا لوگوں نے تبصرے کیے اور تذکرہ خیر کیے تو آپ نے تب بھی فرمایا کہ وجبت, یعنی واجب ہو گئی. تو معاملہ سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا چیز واجب ہو گئی. تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس کو ہمارے محاورے میں کہا جاتا ہے کہ زبان خلق کو نقار خدا سمجھو, فرمایا کہ جب پہلے جنازہ گزر رہا تھا لوگوں نے اس کا تذکرہ برائی کے ساتھ کیا تو وجبت, ای وجبت علیہ الجہنم, کہ اس کے اوپر جہنم واجب ہو گئی. جب مخلوق خدا اس کو برائی کے ساتھ یاد کر رہی تھی تو برائی کا ٹھکانہ جہنم اس شخص کے لیے واجب ہو گیا. اور جب دوسرا جنازہ گزرا جس کے بارے میں لوگوں نے خیر کے جملے ذکر کیے اور تذکرہ اس کا خیر کے ساتھ کیا تو فرمایا کہ وجبت, یعنی وجبت علیہ الجنہ, کہ ایسے شخص کے لیے جنت واجب ہو گئی. تو جب مخلوق خدا کسی شخص کے بارے میں اچھی گواہی دیتی ہے تو یہ اچھی گواہی جانے والے کے لیے بشارت ہوا کرتی ہے. تو یقیناً ان بزرگوں کے وہ کلمات بابرکات, ایک بزرگ تو بے ساختہ رونے لگے اور پھر چونکہ ہماری والدہ ماجدہ بھی ساتھ میں تھی اور امی جان کا جب میں نے تذکرہ کیا تو باوجود یہ کہ مسجد نبوی کے رات دن گزارنے والے اونچے درجے کے کامل درجے کے بزرگ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے اور فرمانے لگے کہ آپ کی والدہ ماجدہ بہت اونچی ہستی کی اہلیہ ہیں, ان سے میرے لیے دعا کی درخواست کرنا اور دعا کرانا کہ اللہ تعالیٰ ذلت اور رسوائی کی زندگی سے بچائے اور خاتمہ بالخیر نصیب فرمائے اور تمام معاملات اللہ تعالیٰ ہمارے آسان فرمائے. مختلف دعاؤں کا پیغام دے کر انہوں نے والدہ ماجدہ کی طرف مجھے بھیجا. تو یہ کلمات بابرکات یقیناً ہمارے لیے بہت بڑی ڈھارس کے جملے تھے کہ کل تک تو ہم ان چیزوں کو زیادہ محسوس نہیں کیا کرتے تھے, لیکن بڑوں کے گزرنے نے ہمیں بھی بڑا بنا دیا کہ بزرگوں کے ساتھ جب میل جول ہوا, ان کے ساتھ بات چیت ہوئی تو بہت ہی زیادہ عارفانہ گفتگو اور بہت ہی زیادہ نصیحتیں وصیحتیں انہوں نے فرمائی. ظاہر ہے کہ یہ حرمین شریفین تجلیات کے مراکز ہیں جہاں پر 24 گھنٹوں میں سے ہر ہر لمحے, ہر ہر گھڑی, ہر ہر آن اللہ پاک کی طرف سے تجلیات کی بارشیں ہوتی ہیں اور وہاں رہنے والے بسنے والے ظاہر ہے کہ ان تجلیات کو سمیٹا کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک زندہ تھے تو آپ کے در دولت پر قوافل اور قافلے آیا کرتے تھے, آپ میزبان ہوا کرتے تھے، آنے والے مہمان ہوا کرتے تھے. آج بھی بزرگان دین فرماتے ہیں کہ سرزمین مکہ میں اللہ پاک بندوں کی مہمانی فرمایا کرتے ہیں، اور سرزمین مدینہ طیبہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میزبان ہوا کرتے ہیں اور جانے والے حضور کے مہمان ہوا کرتے ہیں. جب بھی کوئی قافلہ آپ کے پاس آتا، آپ نہایت عزت افزائی کا برتاؤ کرتے، اکرام کا معاملہ فرمایا کرتے تھے، اور آنے والے کو بہت زیادہ عزت دیا کرتے تھے. آج بھی اگر کوئی غلام اس دربار پر حاضر ہوتا ہے تو بہت واضح طور پر محسوس کرتا ہے کہ اپنائیت اور قربت بالکل واضح طور پر محسوس ہوتی ہے. شرط یہ ہے کہ انسان کا دل صاف ستھرا ہو، گناہوں سے پاک ہو، اجلا اور منجلا ہو، تو پھر وہاں بہت ہی زیادہ انوارات اور تجلیات کو انسان اپنے دل پر واضح طور پر محسوس کرتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں، حضرت جریر ابن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایسے موقع پر حاضر ہوا کہ آپ ایک مکان کے اندر تشریف فرما تھے، اور وہ مکان حضرات صحابہ اکرام سے لب لب بھرا ہوا تھا. آپ اسی مکان کے اندر موجود تھے. میں بھی جب اس مکان پر پہنچا، دروازے پر کھڑا ہوا اور جگہ تلاش کی تو پورا مکان کھچا کھچ بھرا ہوا تھا. تو میں وہیں اسی مکان کے دروازے پر کھڑا ہو کر منظر دیکھنے لگا، گفتگو سننے لگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر مشفق اور مہربان تھے اپنے امتیوں پر، اپنے ساتھیوں پر، اپنے دوستوں پر، بالکل بے تکلفی کا برتاؤ کیا کرتے تھے. آپ نے جب دیکھا کہ حضرت جریر ابن عبداللہ تشریف لائے ہیں، دروازے پر کھڑے ہوئے ہیں اور مکان کے اندر جگہ نہیں ہے، تو خود آپ نے بھی تھوڑا سا اونچے ہو کر مکان کے اندر جگہ تلاش کی، دائیں بائیں دیکھا کہ کوئی جگہ ہو تو ان کو بلا لیا جائے، لیکن مکان بالکل لبا لب بھرا ہوا تھا، کھچا کھچ بھرا ہوا تھا. تو اس پر حضرت جریر فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر اتاری اور اس کو یوں لپیٹا، گول کر کے میری طرف یوں پھینکا دروازے پر، فرمایا کہ لو اس چادر پر بیٹھ جاؤ. فرماتے ہیں کہ وہ چادر جب میرے پاس آئی تو میری کیا مجال تھی کہ میں اپنے قدم اس چادر پر رکھ دیتا. اس چادر کو میں نے سینے سے لگا لیا اور اپنے سینے کو نورانیت بخشی، اور میں نے اس کو چوما، پیار کیا، کہا کہ یا رسول اللہ آپ نے مجھے اتنی عزت بخشی، اللہ پاک آپ کو عزت بخشے. اور پھر کہا کہ یا رسول اللہ یہ چادر تو میرے قدموں کے نیچے کے لائق نہیں ہے بلکہ میرے سینے کے قابل ہے. سینے سے لگا کر پھر وہ چادر واپس دے دی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کا، اپنی زندگی کے اندر بھی اپنے ساتھیوں کا بہت زیادہ اکرام کیا کرتے تھے. حتیٰ کہ ایک موقع تو ایسا آیا کہ قبیلہ بنی طے کا ایک قافلہ آیا ہوا تھا، اور اس قافلے کے اندر ایک خاتون کا بچہ گم ہو گیا. وہ بے ساختہ اپنے بچے کی تلاش میں پکارتی ہوئی، چیختی چلاتی، ادھر سے ادھر بھاگ رہی تھی، دوڑ رہی تھی. اس پریشانی کے عالم میں اس خاتون کا دوپٹہ بھی سر سے اتر کے گر گیا، اس کو اپنے دوپٹے تک کا ہوش نہ رہا. باوجود یہ کہ قافلہ کافروں کا قافلہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس خاتون کی یہ حالت زار دیکھی تو فوراً اپنے کندھوں سے اپنی چادر اتاری اور اس صحابی کو دی، فرمایا کہ جاؤ اس خاتون کو اڑا دو. اس پر وہ صحابی کہنے لگے کہ یا رسول اللہ یہ خاتون تو کافر ہے اور کافر کی بیٹی ہے، آپ کی چادر اس کو اڑاؤں؟ فرمایا کہ کیا ہوا، کافر کی بیٹی ہے لیکن ہے تو انسان کی بیٹی، لے جاؤ فوراً اس کے سر کو ڈھانک دو، اس لیے کہ وہ اس وقت اپنے بچے کے گم ہو جانے کی وجہ سے اس قدر بےتاب ہے کہ اس کو اپنے سر ڈھکنے تک کا ہوش نہ رہا. فوراً اپنی چادر اتار کر ان کو دی اور فرمایا کہ جاؤ اس کے سر پر ڈال آؤ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات بہت ہی زیادہ اونچے ہوا کرتے تھے، اور آج بھی اپنی امت کے آنے والے غلاموں کے ساتھ بہت ہی زیادہ اونچے معاملات ہوا کرتے ہیں. بے شمار واقعات تاریخ کے اندر اس قسم کے موجود ہیں کہ بے سر و سامانی کے عالم میں جب کوئی مسافر مدینہ طیبہ پہنچا تو اللہ پاک نے غیب سے ایسے انتظامات کرا دیے کہ وہ آدمی دنگ رہ گیا کہ کس قدر عجیب اور غریب معاملات ہوا کرتے ہیں. تو غرض یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات طیبہ کے اندر بھی، اور آج بھی اپنے اس پاکیزہ شہر کے اندر ہوتے ہوئے، روزہ اثر کے اندر موجود ہوتے ہوئے، امت کے لیے ایک مرکز اور محور بنے ہوئے ہیں کہ جانے والوں کو وہاں ایمانی تراوٹ ملتی ہے، نورانیت ملتی ہے. ایک موقع پر ایک قافلہ آیا، چونکہ ظاہر ہے کہ وہ زمانہ تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے لیے دور دور سے قافلے آیا کرتے تھے، قبیلے کے لوگ آیا کرتے تھے، اور پھر حاضر خدمت ہو کر اسلام قبول کیا کرتے تھے یا جو ان کے سوالات اور جوابات ہوا کرتے تھے جو بھی عرض و معروض ہوا کرتی تھی. تو ایک قافلہ عبد القیس کے نام سے ایک قافلہ آیا. قافلے کے لوگ ظاہر ہے کہ جب آئے کوئی اونٹ پر سوار تھا کوئی گھوڑے پر سوار تھا. قافلہ جب آیا مدینہ طیبہ میں مسجد نبوی کے پاس پہنچ کر قافلے کے لوگ اپنی اپنی سواریوں سے کود کود کر براہ راست سیدھے مسجد نبوی میں حضور کی خدمت میں جا پہنچے. اور جو قافلے کے سردار تھے جن کا نام تو تھا منذر اور لقب تھا اشج, یہ آرام سے اپنی سواری سے اترے, سواری کو باندھا, سامان سمیٹا, سامان کو محفوظ کیا اور اس کے بعد غسل کیا. غسل سے فارغ ہونے کے بعد نیا لباس پہنا, تیار ہو کے پھر اطمینان کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. جب آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت سنائی, فرمایا کہ اے اشج تمہارے اندر دو خصلتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہیں. ایک خصلت تو تمہارے اندر موجود ہے, وہ ہے حلم کی, جس کو کہا جاتا ہے اردو میں بردباری, اور دوسری ہے الانا, بے صبرہ نہ ہونا, صبر سے اور تحمل سے کام لینا. یہ دو صفتیں تمہارے اندر ایسی ہیں جو اللہ پاک کو بہت زیادہ محبوب ہیں اور بہت زیادہ پسند ہیں. آپ آئے, آنے کے بعد جلد بازی کا مظاہرہ نہ کیا, اپنی سواری کو باندھا, سامان کو محفوظ کیا, نہائے دھوئے, صاف ستھرے ہو کے نیا لباس پہن کے حاضر خدمت ہوئے. تو فرمایا کہ ایک صفت تو آپ کے اندر حلم کی موجود ہے, بردباری. بردباری کا مطلب یہ کہ انسان غصے کی حالت میں بھی حالت اعتدال سے اور آپے سے باہر نہ ہو, اپنے آپ کو اعتدال پر برقرار رکھے. فرمایا کہ ایک صفت تو حلم یعنی بردباری کی صفت اللہ پاک کو آپ کے اندر بہت زیادہ محبوب ہے, اور دوسری الانا کہ جلد بازی سے کام نہ لینا, بے صبرہ نہ ہونا. جلد بازی دکھا دکھا کر دوسرے ساتھی تو دوڑ دوڑ کے سیدھے, ظاہر ہے کہ جب وہ سفر تھا مٹی والا سفر, گرد و غبار والا سفر, اونٹوں اور گھوڑوں والا سفر, کہ وہ جس حالت میں تھے اسی حالت میں بے قرار ہو کر دوڑے چلے آئے حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے. لیکن جو قبیلے کے سردار تھے وہ اطمینان اور تسلی کے بعد نہا دھو کر صاف ستھرے ہو کر حاضر ہوئے. تو اس صفت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند کیا اور فرمایا کہ اللہ پاک کو آپ کی یہ دونوں خوبیاں بہت زیادہ پسند. تو گویا کہ آنے والوں کے بھی الگ الگ انداز ہوا کرتے ہیں. آج بھی حرم شریف کے اندر مسجد نبوی میں جب انسان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے در دولت پر موجود ہو, ظاہر ہے کہ وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ازواج مطہرات کے حجرات تھے وہی آج روزہ اطہر کا حصہ بنے ہوئے ہیں, اور آپ اسی روزہ اطہر کے اندر آرام فرما ہیں, اور آپ کے ساتھ آپ کی دو پیاری دوستانہ شخصیات حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ, یہ بھی آپ ہی کے ساتھ آپ ہی کے حجرے اطہر میں آرام فرما ہیں. لاکھوں نہیں کروڑوں انسان جب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ ہوا, مسلمانوں کا جمع غفیر ایک مجمع روزانہ شب و روز وہاں پہنچ کر حاضر ہو کر سلام پیش کیا کرتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سنہری جالیوں کے اندر جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ اطہر ہے جہاں آپ آرام فرما ہیں, تو وہاں بھی نشاندہی کی ہوئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس گول دائرے کی سیدھ میں آپ آرام فرما ہیں, اور اس سے قدر فاصلے پر حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ, اور اس سے اتنے ہی فاصلے پر حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ, ان تینوں حضرات کے وہاں حلقے لگائے ہوئے ہیں, اور نشاندہی موجود ہے کہ یہاں اس کی سیدھ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گویا کہ روزہ اطہر ہے, اور اس سے قدر نیچے ہٹ کر حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ, اور اس سے قدر ہٹ کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ, یہ دونوں اونچی ہستیاں زندگی میں بھی آپ کے ساتھ رہیں, اور پھر وفات کے بعد بھی اللہ پاک نے وہی ساتھ نصیب فرما دیا کہ رات دن صبح و شام امت کی ایک بہت بڑی تعداد وہاں حاضر ہو کر سلام کے نذرانے پیش کرتی رہتی. تو غرض یہ کہ جب وہاں بندہ حاضر ہوتا ہے تو پھر وہی محبوبیت نظر آتی ہے, وہی اپنائیت نظر آتی ہے. یوں محسوس ہوتا ہے کہ گویا کہ جس طرح آپ کی زندگی میں غلام حاضر ہوا کرتے تھے, تو آج بھی گویا کہ آپ کی اس دنیا سے پردہ فرما لینے کے بعد غلام آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. آپ نے فرمایا ہے کہ اللہ پاک کی طرف سے فرشتوں کی ایک جماعت ہے جو روئے زمین پر چکر لگاتی ہے, اور جہاں کہیں روئے زمین پر کوئی بندہ مجھ پر درود اور سلام کے نذرانے پیش کرتا ہے تو وہ فرشتے ان درود اور سلام کے نذرانوں کو لے کر میری خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور پھر وہ بتاتے ہیں کہ یہ فلاں ابن فلاں نے آپ کے لیے درود اور سلام کا نذرانہ بھیجا ہے. اور فرمایا کہ اگر کوئی امتی میری قبر پر حاضر ہو کر مجھ پر درود اور سلام پیش کرتا ہے تو فرمایا کہ وہاں درمیان میں پھر فرشتوں کا واسطہ نہیں ہوا کرتا, وہ سلام میں براہ راست سنا کرتا ہوں اور اس کا جواب براہ راست دیا کرتا ہوں. تو یہاں پہنچ کر بالکل قربت حاصل ہو جاتی ہے اور پھر درمیان کے اندر فرشتوں کا واسطہ بھی ہٹ جاتا ہے کہ انسان جو عرض و معروض کرتا ہے وہ سارے فاصلے سمٹ جاتے ہیں اور پھر تجلیات کی جو بارش ہوا کرتی ہے تو وہ انسان اپنے دل کے اوپر محسوس کیا کرتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں, صحابہ ظاہر ہے کہ زندگی میں اپنی جانیں آپ پر قربان کیا کرتے تھے اور ہر لمحے حکم کے منتظر رہا کرتے تھے کہ کیا حکم آئے اور اس حکم کی ہم اطاعت اور فرمانبرداری کریں. صحابہ اکرام تو پھر بھی انسان تھے, کامل ایمان والے تھے, پہاڑ جیسی بے جان چیز حضور کی محبت کے اندر سرشار ہے اور پہاڑوں کے اندر بھی وہ پہاڑ بھی موجود ہے جو حضور کا چاہنے والا اور حضور کو چاہنے والا. حضور نے فرمایا کہ احد ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم احد سے محبت کرتے ہیں, اور ایک پہاڑ ایسا ہے جبل عیر اس کے بارے میں فرمایا کہ یہ ہم سے بغض رکھتا ہے اور ہم اس سے بغض رکھتے ہیں. تو پتھروں کے اندر بھی درخت اور پتھر جو بے جان نظر آتے ہیں ان کے اندر بھی الگ الگ اللہ پاک نے محبت کے اور بغض کے معاملے رکھے ہیں. تو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو اپنی جانوں کو ہتھیلیوں میں لیے ہوئے حضور پر قربان کرنے کے لیے نچھاور کرنے کے لیے تیار رہا کرتے تھے, احد کا میدان جب گرم تھا اور بے شمار صحابہ نے جام شہادت نوش کیا تو اس موقع پر ایک صحابی ہیں کہ جن کا نام نامی اس میں گرامی حضرت زیاد ابن سکن رضی اللہ تعالی عنہ زخموں سے چور ہو کر جب زمین پر گر پڑے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لاؤ ان کو میرے قریب کر دو. قربت کا معاملہ نصیب ہوا جب ان صحابی کو زخموں کی حالت میں اٹھا کر آپ کے قریب لایا گیا تو عاشق حقیقی اپنے رخسار کو حضور کے قدموں پر ڈال کر لیٹ گئے اور اسی عالم میں اور اسی حالت میں اپنی جان اللہ پاک کے حوالے کر دی اور جام شہادت نوش فرما گئے کہ جب قربت کا یہ عالم ہو گیا کہ آقا کے قدموں میں غلام کا سر آ گیا اب اور کیا چاہت باقی رہ جائے گی, اپنے رخسار کو حضور کے قدموں میں رکھ کر جام شہادت نوش کر کے دنیا سے رخصت ہو گئے. تو یہ وہ محبوبیت کا عالم تھا کہ جب قربت مل گئی اب اس کے بعد اور کیا چاہیے. ایک حبشی صحابی بالکل کالے کلوٹے اور ظاہر ہے کہ حبشی نقشے کے لوگ ان کی چوڑی ناک ہوا کرتی ہے اور بظاہر دنیاوی اعتبار سے وہ بدشکل محسوس ہوتے ہیں, تو وہ جب اسلام لائے ایمان لائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پوچھنے لگے سوالات اور جوابات کرنے لگے, ظاہر ہے کہ اپنی شکل و صورت کو دیکھ کر بالکل کالے حبشیوں نسل اور اپنے تصور کے اعتبار سے اپنے آپ کو بدشکل محسوس کرتے ہوئے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ آپ کو تو اللہ پاک نے اتنا خوبصورت بنایا, اتنا حسین شکل و صورت دی, اتنا پیارا رنگ روپ عطا کیا اور ہم جیسے کالے کلوٹے اپنی شکل و صورت کو بیان کیا اور اپنی بدصورتی کو بیان کیا. کہنے لگے کہ کیا ہم بھی جنت میں آپ کے ساتھ ہو سکیں گے کہ آپ تو اتنے حسین و جمیل اتنے خوبصورت رنگ روپ کے مالک اور اللہ پاک نے آپ کو جو مرتبہ اور مقام عطا کیے, تو کیا جس چیز پر آپ کا ایمان ہے میں بھی اس پر ایمان لے آؤں اور کیا جو اعمال آپ کرتے ہیں وہی اعمال میں بھی کروں, تو کیا اس کی وجہ سے کل قیامت کے دن جنت میں بھی آپ کے ساتھ ہو سکتا ہوں. بظاہر اپنے آپ کو بہت ہی زیادہ ادنا اور کمتر محسوس کر رہے ہیں رنگ روپ کی وجہ سے اور احساس کمتری کا شکار ہو کر اپنے دل کی بات کو کھلے لفظوں میں سوال کر رہے ہیں. اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تسلی دی اور فرمایا کہ تم اپنی اس حبشی النسل شکل کے اوپر احساس کمتری کا شکار مت ہو. فرمایا کہ جس دل کے اندر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ آ گیا، اس ذات کے لیے اللہ پاک نے اس کی بخشش کی ضمانت اللہ پاک نے خود لے لی ہے. اور پھر آپ نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، قیامت کے دن اللہ پاک تمام کے تمام حبشیوں کو جو بظاہر بد شکل نظر آتے ہیں خوبصورت بنا دیں گے، اور ان کے کالے رنگ کو اللہ پاک سفید رنگ میں تبدیل فرما دیں گے کہ ہزار سال کی مسافت کی دوری سے بھی وہ چمکتے اور دمکتے نظر آئیں گے. اور پھر فرمایا کہ تم اپنے اس رنگ روپ کی وجہ سے یہ مت سمجھنا کہ شاید مجھ سے دور رہو گے، یہ نصیب کے سودے. جب دنیا میں اللہ پاک نے قربت عطا فرما دی تو ایمان کی برکت سے، کلمہ توحید کی برکت سے اللہ پاک جنت میں بھی ساتھ نصیب فرما دیں گے. اور فرمایا کہ جب بندہ صدق دل سے ایک مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتا ہے تو اللہ پاک اس پڑھنے کی بدولت 124,000 نیکیاں عطا فرماتے ہیں. تو یہ جب عظیم بشارت سنی تو مجمع میں سے ایک صاحب اٹھے اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، جب اللہ پاک کی طرف سے نوازشات کی اتنی بارش ہے کہ صرف ایک مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لینے پر 124,000 نیکیاں مل رہی ہیں، اور کلمہ توحید پڑھنے والے کے لیے اللہ پاک بخشش کی ضمانت دے رہے ہیں، تو پھر ہمیں اعمال کرنے کی کیا ضرورت ہے، محنت اور مجاہدے کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ تعالی کی طرف سے، اللہ تعالی کی طرف سے جب انعامات کی اتنی بارش ہے تو پھر ہمیں محنت اور مجاہدہ کرنے کی کیا ضرورت؟ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالی کی طرف سے تو انعامات کی بارش ہی بارش ہے، اور اس کی طرف سے تو نوازشات کی طرف سے بھرمار ہے، لیکن بات یہ ہے کہ قیامت کے دن ایسے بندے بھی آئیں گے اور اپنے ساتھ اتنے زیادہ اعمال اور حسنات لائیں گے، اتنی کثرت کے ساتھ نیکیاں لائیں گے کہ اگر ان اعمال کو، ان حسنات کو پہاڑوں کے اوپر رکھ دیا جائے تو پہاڑ ان کے بوجھ کی وجہ سے ریزہ ریزہ ہو جائیں، ان اعمال صالحہ اور حسنات کے بوجھ کو برداشت نہ کر سکیں. اس قدر کثرت اور اس قدر وافر مقدار میں اعمال اور حسنات لانے والوں کے اعمال کے سامنے جب اللہ پاک کی نعمتوں کو لایا جائے گا تو اس کی نعمتیں اتنی زیادہ ہوں گی، اس کے دنیا کے اندر ہم پر جو انعامات اور احسانات ہیں وہ اتنے زیادہ ہوں گے کہ بندوں کے اعمال ان نعمتوں کے سامنے ہیچ ہو جائیں گے. جب ان دونوں کا موازنہ ہوگا تو ہر بندہ اپنے اپنے اعمال کو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے مقابلے میں ہیچ محسوس کرے گا، کمتر محسوس کرے گا. فرمایا کہ اس موقع پر اللہ پاک کی طرف سے نہایت رحمت کا معاملہ ہوگا کہ جس کی بدولت اللہ پاک رحمت کا معاملہ فرما کر بندوں کو نواز دیں گے اور جنت عطا فرما دیں گے. تو بے شک اللہ پاک کی طرف سے نوازشات کی تو بارش ہے، بھرمار ہے، کثرت ہے، لیکن اس کثرت کے ہونے کی وجہ سے انسان ہاتھ نہ ہاتھ رکھ نہ بیٹھ جائے، اعمال کو نہ چھوڑ دے، اس لیے کہ یہی اعمال ہیں کہ جن اعمال کی بدولت انسان مرتبہ اور مقام طے کرتے کرتے اس درجے تک پہنچ جاتا ہے جو اولیاء اللہ کے مقام ہوا کرتے ہیں. ورنہ صرف ایمان لانا اور اعمال کو چھوڑ دینا یہ صرف دھوکہ ہوتا ہے. قرآن کریم کے اندر تمام کی تمام بشارتیں جہاں اللہ پاک نے دی ہیں وہاں پر یہی ہے کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ جو لوگ بھی ایمان لائے اور اعمال صالحہ کیے تو ان لوگوں کے لیے پھر اللہ پاک کی طرف سے جنت کے وعدے ہیں اور بے شمار انعامات اور اکرامات کے وعدے ہیں. تو پھر اللہ پاک نے ان حبشی صحابی کے سوال کے جواب میں آیت نازل فرمائی، سورہ دہر کی جو شروع کی آیت ہے کہ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کیا انسان کے اوپر ایسا وقت نہیں گزرا کہ وہ بالکل ناقابل ذکر شے ہوا کرتا تھا، ایک ناپاک قطرہ تھا کہ جس کو زبان پر انسان لانا گوارا نہیں کیا کرتا تھا. اسی ناپاک قطرے سے جب اللہ پاک کو منظور ہوا تو اس نے ایک جیتا جاگتا انسان بنا دیا. اب کسی انسان کو خوبصورت بنایا، کسی کو بدصورت بنایا، کسی کو گورا بنایا، کسی کو کالا بنایا، کسی کو لمبا بنایا، کسی کو ٹھنگنا، کوئی موٹا کوئی چھوٹا، یہ اللہ پاک کی تقسیم ہے. قرآن کریم میں اللہ پاک نے فرما دیا کہ فی ای صورت ما شاء رکبک، جس شکل و صورت میں اللہ تعالی نے تم کو چاہا بنا دیا. یہ شکل و صورت اللہ پاک کی تقسیم ہے. اس شکل و صورت کے اوپر اللہ پاک جنت اور دوزخ کے فیصلے نہیں فرمایا کرتے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، ان اللہ لا ينظر الى صوركم اعمالكم ولكن ينظر الى قلوبكم ونیاتكم، کہ اللہ پاک تمہاری ظاہری شکل و صورت کو نہیں دیکھتا، تمہارے ظاہری اعمال کو نہیں دیکھتا، بلکہ وہ تمہاری شکل و صورت کے بجائے تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے کہ دل تمہارے کتنے ایمان سے، اخلاص سے، توحید سے لبریز ہیں. اور پھر وہ تمہارے ظاہری اعمال کو نہیں دیکھتا، بلکہ اعمال کے اندر جو اصل چیز کار فرما ہے نیت، وہ تمہارے اعمال کی نیتوں کو دیکھتا ہے کہ تم کون سا عمل کس نیت سے کر رہے ہو. دل جب منور ہو ایمان سے، اور دل جب توحید سے بھرا ہوا ہو، اور اس کے اندر اخلاص کی صفت موجود ہو، تو پھر کوئی چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی اس اخلاص کے ساتھ جب کیا جائے تو وہ عمل بہت زیادہ بھاری بھرکم ہوا کرتا ہے عند اللہ. اور جب کوئی بھی عمل انجام دیا جائے توحید کے ساتھ، اللہ پاک کو واحد جانتے ہوئے، اور وہ عمل اللہ پاک کی محبت میں سر انجام دیا جائے، تو یہ عمل عند اللہ مقبول ہوا کرتا ہے. یہی وجہ ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ تقوی کی صفت کے ساتھ کوئی معمولی سا عمل بھی چھوٹا نہیں ہوا کرتا، اور جو عمل عند اللہ مقبول ہو جائے تو فرمایا کہ وہ عمل پھر جب مقبول ہو گیا تو پھر اس کو چھوٹا کہنے کا سوال نہیں ہوتا. جو نیکی، ایک معمولی سی نیکی جب اللہ پاک کی بارگاہ میں قبول ہو گئی، تو قبولیت کا امتیاز مل جانے کے بعد، وہ عمل عند اللہ بہت مقبول ہو جانے کے بعد، پھر وہ عمل بہت بھاری بھرکم ہو جایا کرتا ہے. اور اگر ایک بہت لمبا چوڑا عمل انسان انجام دے لیکن وہ عمل قبولیت کی مرتبے تک نہ پہنچ سکے، تو یہ کھوکھلا عمل، اس کا کوئی وزن نہیں، اس کا کوئی اثر نہیں. اسی لیے تقوی کی صفت کے ساتھ جب کوئی عمل انجام دیا جائے تو بظاہر وہ عمل مختصر سا نظر آتا ہو، تو تقوی کی صفت کے ساتھ فرمایا کہ کوئی بھی عمل چھوٹا نہیں ہوتا، اور کوئی چھوٹا عمل جب بارگاہ الوہیت میں قبول ہو جائے تو وہ پھر معمولی نہیں ہوا کرتا، وہ مختصر سا عمل بہت زیادہ وزندار جاندار ہوا کرتا ہے. اور یہی اس کے مقابلے میں لے لیا جائے کہ کوئی بھی برائی اگر اس کو انسان چھوٹا سمجھ کر کرے، حضرت فضیل بن عیاض فرماتے ہیں کہ کوئی بھی برائی جس کو انسان معمولی سمجھ رہا ہو، تو اس انسان کے اس برائی کو معمولی سمجھنے کی وجہ سے یہ برائی بہت بڑی بن جاتی ہے، کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ایک طرف نافرمانی کر رہا ہے اور دوسری طرف اس نافرمانی کو ہلکا جان رہا ہے، معمولی جان رہا ہے. تو کوئی بھی گناہ، کوئی بھی برائی جس کو انسان چھوٹا سمجھ کر رہا ہو، معمولی سمجھ کر رہا ہو، تو اس برائی کو معمولی سمجھنا، حضرت فضیل بن عیاض فرمانے کہ اس کو ہلکا جاننا اور اس کو معمولی جاننا، یہ خود بہت بڑا جرم بن جاتا ہے. ایک طرف اللہ پاک کی نافرمانی اور اس کی خلاف ورزی، اور پھر اس کو ہلکا جاننا، فرمایا کہ یہ بہت بڑا جرم بن جاتا ہے. اور پھر ساتھ میں فرمایا کہ کوئی بھی جرم، کوئی بھی برائی جس کو انسان چھوٹا سمجھ رہا ہو، فرمایا کہ ہر گناہ وہ کفر کی طرف دعوت دینے والا ہوا کرتا ہے. جس طرح ہر عبادت اللہ تعالی کی طرف دعوت دینے والی ہوا کرتی ہے، تو ہر گناہ وہ کفر کے جو مختلف شعبے ہیں، تو وہ گناہ اپنے سے بڑے گناہ کی طرف، وہ اپنے سے بڑے گناہ کی طرف آخرکار انجام کفر کی طرف پہنچتا ہے. تو کوئی بھی گناہ بھلے وہ دیکھنے میں معمولی سا نظر آ رہا ہو، اس کا انجام آخرکار بہت ہی بھیانک ہوا کرتا ہے. یہی وجہ ہے کہ حضرات بزرگان دین فرماتے ہیں کہ برائی اس کا چھوٹا حصہ اور اس کا بڑا حصہ، گناہ چاہے اس کو انسان چھوٹے انداز میں کر رہا ہو یا بڑے انداز میں کر رہا ہو، فرمایا کہ اس کی مثال بچھو کی ہے. ایک بچھو جو اپنے وجود کے اندر چھوٹا سا نظر آ رہا ہے، مہلک اور مضر ہونے میں یہ بھی اسی انداز میں نقصان دہ ہے جس طرح بڑا بچھو زہر سے بھرا ہوا ہوتا ہے. تو جس طرح ایک عقل مند انسان بڑے بچھو سے اجتناب کرتا ہے، بچتا ہے، تو وہ چھوٹے بچھو سے بھی بچے گا. اس کو پتا ہے کہ اس کے اندر جو زہر موجود ہے وہ بھی مہلک اور مضر ہے جس طرح بڑے بچھو کے اندر زہر موجود ہے. یا جس طرح ایک آگ کا بہت بڑا انگارہ ہے، تو جس طرح آگ کے بڑے انگارے سے بچا جاتا ہے، تو اس آگ کی چھوٹی سی چنگاری سے بھی بچا جاتا ہے. عقل مند انسان جس طرح بڑے بچھو سے بچتا ہے تو چھوٹے بچھو سے بھی بچے گا، جس طرح بڑے انگارے سے بچتا ہے تو چھوٹی چنگاری سے بھی بچے گا. تو دانا اور سمجھدار انسان وہ ہے کہ جب وہ اپنے آپ کو بڑے بڑے گناہوں سے بچا رہا ہو تو ساتھ میں چھوٹے گناہوں سے بھی بچ رہا ہو. اس کو یہ معلوم ہو کہ جس طرح بڑا گناہ مہلک اور مضر ہے, رب ذوالجلال کی نافرمانی کا ذریعہ بنتا ہے, تو چھوٹا گناہ بھی مجھے رب ذوالجلال کی نافرمانی کی طرف لے جا سکتا ہے. تو دانا اور عقل مند انسان ہمیشہ اپنے آپ کو بڑے گناہوں سے بھی بچانے کی کوشش میں لگا رہتا ہے اور چھوٹے گناہوں سے بھی بچانے کی فکر میں لگے رہتے ہیں. تو جب انسان اپنے آپ کو چھوٹے اور بڑے ہر طرح کے گناہوں سے بچانے والا ہو تو یہی انسان متقی اور پرہیزگار ہے. ایک انسان ایک طرف عبادت اور اطاعت کر رہا ہو, نیکیاں کر رہا ہو اور ساتھ میں گناہ بھی کرتا چلا جا رہا ہو تو یہ بہت بڑا دھوکے میں پڑنے والا انسان ہے. کیونکہ نیکیاں تو کرنا آسان ہے لیکن گناہوں سے بچنا ہی اصل مشکل کام ہے. اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کر نیکیاں کرنا, اگرچہ وہ نیکیاں مقدار میں کم ہوں, یہ انسان کامیاب اور کامران ہے. لیکن جو انسان نیکیاں بھی کرتا جا رہا ہے, گناہوں میں بھی پڑا ہوا ہے, اور جب گناہوں میں انسان مسلسل لگا رہتا ہے تو توفیق اس کی سلب ہو جاتی ہے. توبہ کی توفیق اس کو اگر ملتی بھی ہے تو خالی زبانی طور پر, دل کی ندامت کے ساتھ اس کو پھر توبہ کی توفیق نصیب نہیں ہوتی. اس لیے کہ وہ گناہ کا جب عادی ہو چکا, گناہ اس کا معمول بن چکا, تو وہ گناہ کو معمول کے ساتھ انجام دیتے دیتے خالی زبانی طور پر استغفار کر لے گا, توبہ کر لے گا, اللہ معاف کرے کہہ دے گا, لیکن دل سے جو ندامت ہوتی ہے اور اس ندامت کے نتیجے میں جو آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں, وہ توفیق اس کو پھر میسر نہیں ہوتی. تو اصل چیز یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کر پاک و صاف زندگی بسر کرے, اور اس پاکیزگی کے اندر جو اللہ پاک نے احکامات دیے ہیں, فرائض ہوں, واجبات ہوں, سنن ہوں یا مستحبات ہوں, ان کی پابندی کو جب وہ اپنا لے تو یقیناً وہ پھر کامیاب اور کامران ہے. بھلے وہ کالا کلوٹا ہو, خوبصورت ہو یا بدصورت ہو, حسین و جمیل ہو یا بدشکل ہو, اس رنگ اور روپ کی اللہ پاک کے ہاں کوئی قدر و قیمت نہیں ہے. اصل جو قدر و قیمت ہے وہ تقوی کی ہے. یہی وجہ ہے کہ وہ حبشی جنہوں نے پوچھا کہ اگر میں بھی ایمان لے آؤں اس چیز پر جس پر آپ کا ایمان ہے, اعمال کروں وہی جس پر آپ کے اعمال ہیں, تو کیا میرے لیے بھی وہی جنت کا ساتھ ملے گا؟ فرمایا کہ بے شک اللہ پاک تمہارے اس کالے پن کو گورے پن میں تبدیل کر دے گا, تمہاری اس بد شکلی کو خوبصورتی میں بدل دے گا, اور تمہارے اس حسن کو ہزار سال کی مسافت سے محسوس کیا جائے گا. اور پھر آیات بھی نازل ہوئی, اور اس آیت کے منظر کو سن کر وہ حبشی نوجوان حیرت زدہ ہوئے, اور پھر حیرت میں پڑھ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے لگے کہ یا رسول اللہ, کیا اللہ پاک کی وہ تمام نعمتیں, وہ انعامات, وہ باغات, وہ جنتیں, وہ مناظر جو اللہ پاک نے آپ کے لیے تیار کیے ہوئے ہیں, کیا اللہ تعالیٰ کی وہ نعمتیں کہ جن نعمتوں کا دیدار آپ اپنی ان پیاری آنکھوں سے کریں گے, تو کیا ہم بھی ان نعمتوں کا دیدار اور مشاہدہ کر سکیں گے؟ فرمایا کہ جی ہاں, تمام کی تمام نعمتوں کا مشاہدہ اللہ پاک آپ کو بھی نصیب فرمائیں گے. یہ بات سن کر اس نوجوان حبشی پر ایسی رقت طاری ہوئی, ایسی کیفیت طاری ہوئی, زار و قطار رونے لگا, کیونکہ اپنے آپ کو بہت ہی زیادہ کمتر محسوس کرتے ہوئے آئے تھے. ظاہری شکل و صورت کو اور اپنے اس وضع قطع کو دیکھ کر سوال و جوابات ہو رہے ہیں, اور آگے سے بشارتیں ملتی چلی جا رہی ہیں. تو اس بشارت کو سن کر کہ بے شک وہ تمام نعمتیں جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں گے, فرمایا کہ اے نوجوان, تم بھی ان تمام نعمتوں کا مشاہدہ کرو گے. یہ خوشخبری سن کر وہ نوجوان رونے لگے, اس قدر زار و قطار روئے 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 روئے, روتے روتے اللہ کو پیارے ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی صحبت کے اندر رہتے ہوئے اللہ پاک نے ان کو وہ قربت کا موقع عطا فرماتے ہوئے اللہ پاک نے اپنے پاس بلا لیا, اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان کی تجہیز اور تکفین کا خود اہتمام فرمایا, اور پھر ان کو تمام مراحل سے گزار کر اللہ پاک کے ہاں پہنچا دیا. تو غرض یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات طیبہ کے اندر اپنے صحابہ کے ساتھ بہت ہی زیادہ محبت اور اپنائیت کا برتاؤ کیا کرتے تھے, اور آپ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی آج بھی امتیوں کے ساتھ وہی معاملات ہوا کرتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم میں اللہ پاک نے فرمایا ہے, وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا. کہ اے اللہ کے پیارے رسول, اللہ کے بندے, اور آپ کے امتی جب اپنی ذات پر ظلم کر لیں، انسان جو اپنے پر ظلم کرتا ہے یہ ظلم کوئی مار پٹائی کٹائی کے ساتھ نہیں ہوا کرتا، بلکہ اپنی جان پر جو ظلم ہوا کرتا ہے وہ گناہوں کے ذریعے سے ہوا کرتا ہے، کہ انسان کو اللہ پاک نے جان دی ہے اور اس کو اختیارات دے دیے، اچھائی اور برائی سامنے رکھ دی اور اس کو ذمہ داری سونپ دی کہ تم اپنے اس نفس کو قابو میں رکھتے ہوئے اپنی اس جان کو پاکیزگی کے ساتھ گزار کر ہمارے پاس آنا، اس ذمہ داری کو جو سونپا تھا، انسان بسا اوقات اس ذمہ داری کو نبھاتا ہے اور بسا اوقات اس کے خلاف ورزیاں کرتا ہے، خود اپنی جان پر ظلم کرتا ہے گناہ کرنے کے ذریعے سے، کہ اس جان کو بچانا تھا گناہوں سے یہ گناہوں میں ڈال دیتا ہے، اس جان کو بچانا تھا اللہ کے عذاب سے یہ اللہ کے عذاب میں ڈالنے والے کام کرتا ہے، اس جان کو بچانا تھا اللہ کے عذاب اور جہنم سے یہ جہنم میں لے جانے والے کام کرتا ہے۔ تو خود انسان جو اپنی جان پر ظلم کرتا ہے تو ظلم یہ گناہوں کے ذریعے سے ہوا کرتا ہے۔ فرمایا قرآن کریم میں کہ جب میرے بندے اور آپ کے امتی اپنی جانوں پر ظلم کر لیں اور ظلم کر لینے کے بعد یہ آ جائیں آپ کے پاس، جاؤکا یہ آ جاتے ہیں آپ کے پاس، فاستغفر اللہ، اور آنے کے بعد اللہ پاک سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگتے ہیں، واستغفر لهم الرسول، اور رسول بھی ان کے لیے دعائے استغفار کرتے ہیں، اللہ پاک سے سفارش کرتے ہیں کہ اللہ میرے گناہگار امتیوں کو بخش دے۔ فرمایا کہ لوجد اللہ تواب الرحیم، اس قسم کے گناہگار بندے، حضور کے گناہگار امتی جب اپنی جانوں پر ظلم کر کے جب حضور کی خدمت میں پہنچ جاتے ہیں گناہوں کے انبار لے کر، اور وہاں پہنچ کر اللہ پاک کو حاضر ناظر جان کر اللہ پاک سے اپنے گناہوں پر توبہ اور استغفار کرتے ہیں، اور وہاں حضور کی موجودگی کے اندر حضور سے بھی سفارش کراتے ہیں گناہوں کی بخشش کے لیے، فرمایا کہ ایسے موقع پر وہ اللہ پاک کو بہت زیادہ بخشنے والا، بہت زیادہ مہربان پائیں گے۔ تو بندہ ایسے موقع پر اپنے گناہوں کی بخشش کرا کر پاک و صاف ہو جایا کرتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، تمام جہانوں کے لیے مہربان اور رحمت بنا کر بھیجا، خاص کر جو آپ کے امتی ہیں، امتیوں کے لیے تو آپ کی شفقتیں ہر لمحے ہر آن بکھری ہوئی ہیں، اور خاص کر مدینہ طیبہ کے جو مہمان ہوا کرتے ہیں ان کے ساتھ تو بہت ہی زیادہ خصوصی معاملات ہوا کرتے ہیں۔ ایک موقع پر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام سے تکیے سے ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، جب اپنے ساتھی اور حضور کے صحابی حضرت سلمان فارسی کو آتے ہوئے دیکھا تو فوراً اٹھ کر تکیے سے سیدھے ہوئے اور تکیہ نکال کر حضرت سلمان فارسی کی خدمت میں پیش کر دیا۔ اس موقع پر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ یقیناً اللہ نے اور اللہ کے رسول نے سچ فرمایا ہے۔ یہ جملہ بول کر خاموش ہو گئے۔ حضرت عمر کو احساس ہوا کہ یہ کیا جملہ ارشاد فرمایا، تو اس پر آپ نے پوچھا حضرت سلمان فارسی سے کہ کیا بات ہے کہ جس کے بارے میں آپ فرما رہے ہیں کہ یقیناً اللہ نے اور اللہ کے رسول نے بالکل سچ فرمایا ہے؟ تو اس پر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایک دن میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوا تو آپ بھی ایک تکیے سے ٹیک لگائے ہوئے آرام سے بیٹھے ہوئے تھے، جب میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو حضور نے فوراً وہ تکیہ جس سے آپ ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے تھے نکال کر وہ تکیہ میرے لیے پیش کر دیا، فرمایا کہ اس پہ ٹیک لگا کر بیٹھیں، وہ ایک آنے والے مہمان کا اکرام کیا۔ تو اس پر فرمایا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ حضور نے وہ تکیہ میرے لیے نکال کر پیش کیا اور فرمایا کہ اے سلمان، جب بھی کوئی مسلمان بھائی اپنے دوسرے مسلمان بھائی سے ملنے کے لیے جاتا ہے اور وہ مسلمان جو میزبان ہے اپنے آنے والے مہمان بھائی کے اکرام کے لیے تکیہ اس کے لیے پیش کرے، جو ایک معمولی سا عمل ہے، فرمایا کہ اس اکرام کے بدلے اللہ پاک کے اوپر ضروری ہو جاتا ہے کہ اس میزبان کی اللہ تعالیٰ بخشش اور مغفرت فرما دیں۔ اتنی بڑی بشارت ایک عام مومن مسلمان کے میزبان بننے پر اور اس کے آنے والے مہمان کا اکرام کرنے پر، تو اندازہ لگائیے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں جب کوئی آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مہمان کا اکرام کس قدر فرمایا کرتے ہیں؟ آپ میزبان ہو، آنے والا مہمان ہو، تو یقیناً پھر اس کا اندازہ انسان نہیں لگا سکتا، ظاہری طور پر بھی اور باطنی طور پر بھی دونوں طرح اس کو بہت ہی زیادہ اللہ پاک کی طرف سے نوازشات کا معاملہ ہوا کرتا ہے. یہ بات اللہ پاک نے جن حضرات کو بھی حرمین شریفین کی حاضری نصیب فرمائی ہے انہوں نے کھلی آنکھوں اس کا مشاہدہ کیا ہے، اور جن کو وہاں کی سعادت نصیب نہیں ہوئی ہماری دلی دعا ہے کہ اللہ پاک انہیں بھی بار بار اور ہمیں بھی بار بار حرمین شریفین کی حاضری نصیب فرمائے، کھلی آنکھوں سے یہ مشاہدہ اللہ پاک ہمیں نصیب فرمائے کہ بزرگان دین تو فرمایا کرتے ہیں اور جب انسان پہنچتا ہے تو بالکل کھلی آنکھوں اس کا مشاہدہ کرتا ہے کہ سرزمین حرمین شریفین کے اندر، جو حرم محترم مکہ مکرمہ کی سرزمین ہے، یہاں پر اللہ پاک کی صفت جلال کا مظہر بالکل واضح طور پر نظر آتا ہے. مکہ مکرمہ کے اندر ایک جلال کی کیفیت نظر آتی ہے، ایک جاہ و جلال ٹپکتا ہوا نظر آتا ہے. اور جب سرزمین حرم حرم نبوی میں انسان پہنچ جاتا ہے، مدینہ طیبہ کی سرزمین پر انسان قدم رکھتا ہے، بالکل ایک جمالی کیفیت محسوس ہوتی ہے اور ایک ٹھنڈک اور ایک ٹھہراؤ محسوس ہوتا ہے. تو وہاں پر اللہ پاک کی صفت جمال کا مظہر واضح طور پر محسوس ہوتا ہے. حالانکہ یہ دونوں شہر بالکل ایک ہی انداز کے ہیں، لیکن اللہ پاک نے ان دونوں شہروں میں ایک میں جلال رکھا اور ایک میں جمال رکھا. مکہ مکرمہ میں انسان آ جائے، حرم شریف میں داخل ہو جائے، ہر طرف ایک گہما گہمی، ایک جلالی کیفیت، ایک افرا تفری، بھاگ دوڑ، تیزی، ایک چیخو پکار. بیت اللہ شریف کے ارد گرد لوگ پکار پکار کے اپنی اپنی دعائیں مانگ رہے ہیں، ایک جلال کا منظر ہے، ایک عجیب افرا تفری کی کیفیت ہے. صفا مروہ پہ انسان چلے جائے تو وہاں عجیب اور غریب انداز ہے، ایک بھاگ دوڑ مچی ہوئی ہے، ایک جلالی منظر بالکل صاف ستھرا نظر آتا ہے. اور جب حرم محترم حرم نبوی مسجد نبوی میں انسان پہنچ جاتا ہے، بالکل ٹھہراؤ کی کیفیت ہے، سکون اور ایک سکوت کی فضا وہاں موجود ہے، بالکل ایک ٹھنڈک سی محسوس ہوتی ہے. تو یہ دونوں کیفیات اللہ پاک نے کھلی آنکھوں مشاہدہ کرنے کے لیے اپنے بندوں کے لیے رکھی ہیں. اللہ پاک ہمیں اور آپ کو بار بار حرمین شریفین کی حاضری نصیب فرمائے اور ایمانی تجلیات کو وہاں سے خوب لوٹنے کی اللہ پاک توفیق نصیب فرمائے کہ جب انسان وہاں جاتا ہے تو یقیناً حج کی سعادت ہو یا عمرے کی سعادت ہو. اللہ پاک نے یہ بقعے نور رکھے ہیں کہ حج کے اندر تو فرما دیا کہ انسان جب حج سے فارغ ہو جاتا ہے، گناہوں سے بالکل پاک و صاف ہو کر لوٹتا ہے، فرمایا کہ اس طرح پاک کر دیا جاتا ہے کہ جس طرح جس دن اس کی ماں نے اس کو جنا تھا وہ گناہوں سے جس طرح پاک تھا، حج کر کے بھی ایسا ہی پاک و صاف ہو جاتا ہے. اور عمرے کی کیفیت کے اندر بھی یہی کہ جب بندہ صدق دل سے وہاں حاضر ہوتا ہے، اپنے گناہوں کے بوجھ کو لے کر پہنچتا ہے، اللہ پاک کے دربار پر حاضر ہو کر توبہ استغفار کرتا ہے، تو اللہ پاک گناہوں کے بوجھ سے اس کو پاک فرما کر، ایمان کی رونقوں سے اس کو بہراور فرما کر، تجلیات سے لبریز فرما کر، اس کو ایک نئی جلا بخش کر وہاں سے لوٹاتے ہیں. اور اس کے علاوہ اللہ پاک نے بقعہ نور روئے زمین پر پھیلا رکھے ہیں. یہ مراکز جو مساجد ہیں، جس کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ خیر بقاع الارض مساجدها، روئے زمین کے سب سے بہترین خطے وہ یہ اللہ پاک کی مسجدیں ہیں، جن کو اللہ پاک نے عبادت کے لیے مختص کیا ہوا ہے. یہاں پر جب بندہ پہنچتا ہے تو اللہ پاک کا مہمان بن جاتا ہے، اللہ پاک اس کے میزبان ہوتے ہیں، بندہ اس کا مہمان ہوتا ہے. یہاں پر بھی آپ نے فرمایا کہ جب تم ان مبارک خطوں میں پہنچا کرو تو خاموش بیٹھنے کے بجائے خوب ذکر و اذکار کیا کرو. فرمایا کہ یہ جنت کی کھیتیاں ہیں، یہاں پہنچ کر خوب چرا کرو، ذکر و اذکار اور اللہ پاک کی یاد، کلام پاک کی تلاوت، یہ تمام چیزیں وہ ہیں کہ جس کے ذریعے سے انسان اپنے دل کو منور کرتا ہے اور تجلیات کو سمیٹتا ہے. اللہ پاک نے اپنی رحمت کے معاملات کو محدود نہیں رکھا، بلکہ اس کو وسعت کے ساتھ اللہ پاک نے روئے زمین پر پھیلا رکھا ہے، کیونکہ اس ذات نے مختلف اوقات کو، مختلف زمانوں کو، مختلف خطوں کو اپنی تجلیات کا مرکز بنا رکھا ہے. یہ مسجدیں ہو گئیں، یہ مبارک خطے ہیں، اور اوقات اور لمحات کے اندر مختلف اوقات اللہ پاک نے رکھے ہیں جو تجلیات کے اوقات ہوا کرتے ہیں. بالخصوص صبح جو تہجد کا وقت ہے، احادیث مبارکہ کا ذخیرہ بھرا ہوا ہے کہ یہ بہت ہی زیادہ بابرکت لمحات ہوا کرتے ہیں. اگر انسان کو اللہ پاک کا قرب چاہیے، اللہ پاک سے مناجات کا سب سے بہترین وقت یہ تہجد کا وقت ہوا کرتا ہے. اس وقت میں انسان جب اٹھ جائے، اللہ پاک سے عرض و معروض کرے، تہجد کی نماز پڑھ لے اور اس کے بعد دعائیں کرے، تو یقین جانیے کہ اگر انسان بتکلف بھی اگر چند دن یہ عمل انجام دے لے تو حقیقتاً ایمانی کیفیت کے اندر بہت زیادہ ترقی محسوس ہوتی ہے اور اللہ پاک کا بالکل واضح طور پر قرب محسوس ہوتا ہے. یہ وہ مبارک لمحات ہوتے ہیں کہ اللہ پاک پکارتے ہیں، منادی اعلان کرتا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا جس کو دیا جائے، ہے کوئی بخشش مانگنے والا جس کی بخشش کی جائے. تو یہ قربت کے لمحات، روئے زمین کے کسی بھی خطے میں رہتے ہوئے انسان جب بھی اللہ پاک کا قرب چاہے تو تہجد کے لمحات میں اٹھ کر، پاک و صاف ہو کر، تہجد کی نماز پڑھ کر، اللہ پاک سے عرض و معروض کرے، جو دل کی تمنائیں ہوں، جو آرزوئیں ہوں، جو بھی اس کی دعائیں ہوں، التجائیں ہوں، اللہ پاک سے یہ بہت زیادہ قریبی لمحات ہوا کرتے ہیں اور بہت زیادہ خالص خلوص والے لمحات ہوا کرتے ہیں. ان لمحات میں اٹھ کر اللہ پاک سے تعلق کو جوڑنے کی ضرورت ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جب تعلق جڑ جاتا ہے، صرف اس ایک ذات کے ساتھ جب تعلق جڑ جائے تو یہ ساری دنیا اور دنیا والے انسان کے ہو جاتے ہیں. من کان للہ کان اللہ لہ، جب بندہ اللہ کا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ہو جاتے ہیں. صرف اللہ تعالیٰ سے تعلق جوڑنے کی ضرورت ہے. یہ تمام معاملات جتنے بھی روئے زمین پر اللہ تعالیٰ نے پھیلائے ہوئے ہیں، یہ اپنے ساتھ تعلق جوڑنے کے اللہ پاک نے سلسلے رکھے ہیں. چاہے وہ سرزمین حرم حرم محترم مکہ مکرمہ ہو، یا سرزمین حرم حرم نبوی ہو، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل ہو، یا جو بھی معاملات ہوں، یا بزرگان دین کے ساتھ وابستگی ہو، یا جو بھی اطاعت اور عبادت کا عنوان ہو، ان تمام کا تمام کا لب لباب اور خلاصہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کو جوڑنا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کو حاصل کرنا ہے. تو یہ بندہ تنہائی کے عالم ہو یا بھرے مجمع ہو، بھرے مجمع کے اندر بھی اللہ پاک سے گفت و شنید کرے تو وہ تنہائی محسوس کرے گا. جب کسی کو کسی سے محبت ہوتی ہے دنیاوی اعتبار سے، بھرے مجمع کے اندر اگر عاشق کے سامنے معشوق آ جائے تو وہ بھرا مجمع اس کے نظروں سے اوجھل ہو جاتا ہے، اس کی نظروں میں خالی اپنا محبوب ہوا کرتا ہے. اور اس وقت بھی وہ میان عاشق و معشوق رمزیس کرامن کاتبی راہم خبر نیس، عاشق اور معشوق کے درمیان ایسے ایسے اشارے ہوا کرتے ہیں کہ کرامن کاتبین تک کو بھی اس کی خبر نہیں ہوا کرتی. تو انسانوں کی محبت کے معاملات کے اندر، بھرے مجمع کے اندر جب ایک حبیب اور محبوب کی ملاقات ہوتی ہے تو وہ بھرا مجمع گویا کہ تنہائی کا منظر لگتا ہے اور یہ حبیب اور محبوب گویا کہ آمنے سامنے ہوا کرتے ہیں. تو یہ تو دنیاوی محبت ہے. جب حقیقی محبت انسان کو نصیب ہو جائے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ حقیقی تعلق نصیب ہو جائے، تو بھری دنیا کے اندر بھی انسان جب بھی اللہ تعالیٰ سے تنہائی چاہے تو تنہائی مل جاتی ہے. جب بھرے مجمع میں اللہ تعالیٰ سے تعلق چاہے تو تعلق مل جاتا ہے. اسی لیے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اے بندو، تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا. اگر تم مجھے تنہائی میں یاد کرو گے تو میں تمہیں تنہائی میں یاد کروں گا. تم مجھے مجمع میں یاد کرو گے تو میں تم سے بہتر مجمع میں تمہیں یاد کروں گا. ذکر میرا مجھ سے بہتر ہے کہ اس محفل میں ہے. ہم اگر فرش پہ اللہ تعالیٰ کو یاد کریں گے، اللہ تعالیٰ عرش پہ ہمیں یاد کریں گے. تو اللہ تعالیٰ سے تعلق جوڑنے کی ضرورت ہے اور اس تعلق جوڑنے کے لیے کوئی محنت اور مشقت کی ضرورت نہیں ہے، صرف مجاہدے کی ضرورت ہے. اپنے نفس کی خواہشات کو مغلوب کرنے کی ضرورت ہے اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کر اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کرنے کی ضرورت ہے. گناہوں سے بچنے والا بندہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب ہوا کرتا ہے. جب اللہ تعالیٰ کی محبوبیت مل جائے گی تو اللہ تعالیٰ یہ تمام کی تمام کائنات کی تمام معاملات کی ذمہ داری بھی خود لے لیں گے. بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے آپ کو آخرت کے لیے وقف کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ دنیا کی تمام ذمہ داریاں اس کی خود لے لیتے ہیں. جو شخص اپنے باطن کو سنوار لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ظاہر کو بھی سنوار دیتے ہیں. جو شخص اپنے معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ درست کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے معاملات کو بندوں کے ساتھ بھی درست فرما دیتے ہیں. تو یہ تین چیزیں بہت ہی کام کی ہیں کہ انسان اگر اس کو اپنا لے تو یقیناً وہ بہت ہی زیادہ کامیاب اور کامران ہو جاتا ہے. کہ جس شخص کی اصل اپنی فکر، ساری تگ و دو، ساری اس کی لگن آخرت کے لیے ہو، اللہ تعالیٰ دنیا کی تمام ذمہ داریوں کا کفیل اور والی وارث بن جاتا ہے. جو شخص اپنا باطن سنوار لے، اس کا ظاہر اللہ تعالیٰ سنوار دیتا ہے. جو شخص اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ درست کر لے تو بندوں کے ساتھ جو معاملات ہیں اللہ پاک ان کو درست فرما دیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی محبت نصیب فرمائے، اپنے محبوب کی محبت نصیب فرمائے، اور اس محبت کے نتیجے میں سنتوں کو زندہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی اپنی اطاعت اور عبادت کا جذبہ ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے، اور اپنی عبادت ہمارے لیے کرنا آسان فرما دے، اور اللہ تبارک و تعالی اپنا قرب نصیب فرما دے، یہاں بھی نصیب فرمائے اور قرب والے معاملات نصیب فرما کر پاک و صاف زندگی بسر کر کے اللہ تبارک و تعالی پاک و صاف خاتمہ نصیب فرما کر پاکیزگی کے ساتھ اعمال صالحہ کے ذخیرے کے ساتھ اور گناہوں سے پاک و صاف فرما کر اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جب بھی ہماری واپسی کا وقت ہو تو پاک و صاف اللہ تبارک و تعالی خاتمہ ایمان پر نصیب فرما کر اللہ پاک اپنے پاس بلا لے۔ مختصر سی دعا کر لیجئے چونکہ اذان کا وقت قریب ہے، دعا کر لیجئے کہ یا الہ العالمین یہ جو کچھ بھی ٹوٹی پھوٹی عرض و معروض کی ہیں اے اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے اللہ آپ ہمارے مالک ہیں، آپ ہمارے خالق ہیں، آپ نے ہمیں پیدا کیا، تمام معاملات آپ کے قبضے قدرت میں ہیں۔ اے اللہ آپ ہمیں اپنا ہی بندہ بنا لیجئے، اپنی محبت نصیب فرمائیے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق نصیب فرمائیے۔ اے اللہ سنتوں کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، ہم سب کو ایک اور نیک بنا دیجئے، نیکیاں کرنے والا بنا دیجئے، گناہوں سے بچنے والا بنا دیجئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع نصیب فرمائیے۔ اے اللہ دشمنان اسلام کی کام ان کی نقالی سے ہمیں بچا لیجئے، ان کے طور طریقوں سے نفرت نصیب فرمائیے۔ اے اللہ ہمارے شہر میں امن و امان نافذ فرما دیجئے، مسلمانوں کو ایک اور نیک بنا دیجئے، اتفاق اور اتحاد نصیب فرمائیے۔ اے اللہ ہماری شامت اعمال کو معاف فرما دیجئے، ہمیں گناہوں سے نکل کر نیکیاں کرنے والا بنا دیجئے، اور نیکیوں کی برکتیں جو آپ نے وعدہ فرمایا ہے ان تمام برکات سے ہمیں بھی اور حضور کی پوری امت کو مالا مال فرما دیجئے۔ اے اللہ ہر خیر سے مالا مال فرمائیے، تمام شرور اور فتنوں سے آپ ہمیں اپنی حفاظت میں لے لیجئے۔ اے اللہ ہماری والدہ ماجدہ کو اور تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ آجلہ مستمرہ عطا فرمائیے، صحت کلی عطا فرمائیے، صحت کے ساتھ سلامتی کے ساتھ تندرستی کے ساتھ یا اللہ ان کا سایہ تا دیر ہمارے سروں پر قائم و دائم رکھیے۔ اے اللہ ہر خیر سے مالا مال فرما کر تمام شرور اور فتنوں سے اپنی حفاظت میں لے کر آپ ہی ہمارے والی اور وارث بن جائیے۔ اے اللہ آپ ہم سب سے راضی ہو جائیے اور ہم سب کو اپنے سے راضی کر لیجئے۔ سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔